और इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ खून का रिश्ता और तारीखी रवाबित भी थे, और इन सब की प्रोटेक्शन की उसने एक जिम्मेदारी भी ली और एक अजम का भी इजहार किया और कहा कि हम मतलब कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और इसके सहूलतकार और इसके जो भी स्पॉन्सर है उसको ये मौका नहीं देंगे कि वो इस खत्ते में मतलब हालात को ख़राब करें और अमन की फ़जा को सबोताश करें। तो मेरे ख्याल में कि ये जो जवाब आया है एक किस्म का, और जो मीडिया पर हमले हैं ये मुझे ये लगता है कि वो मीडिया में रहना चाहता है, वो सुर्खी को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया का आदमी जब जख्मी हो जाता है या उस पर हमला होता है तो उसका हर चैनल उसका ज़्यादा जिक्र करता है, ज़्यादा टाइम उसको देता है और ज़्यादा प्रोग्राम उस पर चलते हैं, तो उसकी वजह से उनको शोहरत ज़्यादा मिल जाती है और उसकी एक किस्म के प्रोपेगंडा ऑटोमेटिकली बाय इम्प्लीकेशन हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो वाकयात हुए हैं जो खैबर एजेंसी में है, तो लश्कर इस्लामी पहले भी इस एजेंसी में खैबर एजेंसी में एक्टिव था और उन्होंने ये अमन लश्कर के 11 बंदों को अगवा करके उसके बाद कुछ 5-6 की पहले थी और 6-5 की पहले थी, आज वो लाशें मिली है। तो ये तो खैर वहाँ पर एक किस्म की फसा है, जंग जारी है और इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे, इसका मुकम्मल खात्मा मतलब कि अभी मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी सहूलतकारों के पीछे जाना, इसके अलावा इक्का दुक्का इसके वाकयात को रोकना, ये होते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जंग हुई है, उसका जो क्रस्ट है उसका जो पीक है वो टूट चुका है। अब उसके अलावा जो इस किस्म के वाकयात होते हैं तो उन्होंने एक किस्म का न्यूज में रहना है, उन्होंने
और अपनी मौजूदगी साबित करना,
एक अपने लोगों के हौसले बुलंद कराने होते हैं जो इस किस्म के होते हैं कि हम अभी तक मौजूद हैं और हम भी हदफ लगा सकते हैं और अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के वाकयात से घबराना नहीं है, ये होते रहेंगे, लेकिन अपने जो बाकी रिजॉल्व है, जो ज़र्ब अज़ब है या उसके जो आदाफ है या नेशनल एक्शन प्लान है, और उस पर जो अभी मेरे ख्याल में जो आज जो इजलास हुआ है और वो बड़े लेवल का है, जिसको आप कहते हैं कि एक जंगी काबीना पूरी बैठी हुई थी जिसमें
बगैर साहब इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले ये दहशत गर्दी के इन वाकयात के बारे में बात कर लें, वो हम अपनी उस दूसरी सेगमेंट में अभी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर तौसीफ से कराची की सूरत हाल के बारे में, जहां पर कराची में काफ़ी बरसों के बाद सूरत हाल में काफ़ी सुकून और इत्मीनान देखा गया, और बहुत ज़ाहिर है कि इसके बारे में इत्तला भी आई और ख़बरें भी आई, लेकिन जैसा कि ब्रिगेडियर साद नज़ीर कह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी सूरत होती है वो लोग इस तरह का मीडिया को खास तौर पर हदफ बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मीडिया की नजरों में रहें और इस तरह उनका प्रोपेगंडा भी होता रहे। इस जगह बाद दीगरे जो जर्नलिज्म के दो लोगों को मीडिया के दो लोगों को निशाना बनाया गया, उसके बाद फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी अमीन यूसुफ साहब क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं, फिर डॉक्टर तौसीफ से उनकी राय लेते हैं।
हम समझते हैं कि ये एक दफा फिर सहाफत पे हमला किया जा रहा है और हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये एक नहीं है सिर्फ कराची का, पेशावर के अंदर भी पीटीवी के स्ट्रिंगर को निशाना बनाया गया है और बाकायदा घर से निकाल के उनको टारगेट किया गया है। इस मुल्क में 100 से ज्यादा साहसी और मीडिया वर्कर शहीद कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ टारगेट किए गए, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि हुक्मरान जो है वो ना FIR दर्ज कर पाए, ना कातिलों को पकड़ पाए, ना उन्हें सजाएं दे पाए, सिवाय एक दो केसेस के।
ये अभी आप सुन रहे थे अमीन यूसुफ साहब को, जनरल सेक्रेटरी हैं वो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। डॉक्टर तौसीफ, आपसे मेरी मीडिया के हवाले से खास तौर पर ये सवाल है कि मीडिया से मुतालिक अफराद पर हमलों का मकसद या मुहरक आपकी नज़र में क्या है? ब्रिगेडियर साहब का नुक्ता नज़र आपने सुना कि वो ज़्यादातर मीडिया में रहना चाहते हैं, लिहाजा इसलिए ये एक ज़्यादा बेहतर हदफ होता है उनके लिए ताकि उनके प्रोपेगंडे की कोशिशें भी जारी रहें। क्या आप ये भी समझते हैं कि इसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि चूंकि मीडिया में दहशत गर्दी के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों को बड़े वाजे तौर पर सामने लाने की कोशिश की जा रही है और मीडिया उसको प्रमोट भी करता है, क्या यह भी वजह हो सकती है कि उनको डिस्करेज करने की कोशिश हो?
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मीडिया को वो दबाव में रखना चाहते हैं और वो दबाव में रखना इसलिए चाहते हैं कि उनका जो नैरेटिव है उसके खिलाफ दूसरा नैरेटिव ना आए। खासतौर पर اردو زبان کے چینلز، اردو زبان کے اخبارات پہ ان کا زیادہ دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، اگرچہ کہ کراچی میں حالات بہتر ہیں، مگر یہ جو آپریشن ہے اس کی کچھ بنیادی خامیاں ہیں کہ یہ انتہا پسندوں کی بنیاد ختم نہیں کر پا رہا، اسلحہ کی بھرمار ہے، فائنینشیل سپورٹ بھی موجود ہے، پھر یہ کہ جو عسکری ہماری مقدرہ ہے اس کے خود اپنے ٹارگیٹ ہیں، کشمیر کے دوسرے وہ وہاں جو گروپس کام کرتے ہیں ان کی وہ سرپرستی کرتے ہیں، اور یہ آخری تجزیے میں یہ سارے گروپ ایک ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. اگر ہم ذرا غور کریں ملا عمر کی غائبانہ نماز جنازہ جن لوگوں نے پڑھائی، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کراچی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو یہ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے نئے گروپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کارروائی کرتے ہیں. کراچی میں اگر پچھلے چھ مہینے میں دیکھیں تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے، کبھی اساتذہ کا نمبر آ جاتا ہے، کبھی سیاسی کارکنوں کو مارا جاتا ہے، کبھی سوشل ورکر کو مارا جاتا ہے، کبھی صحافیوں پہ حملہ کیا جاتا ہے. تو کیونکہ بنیاد موجود ہے ان کی اور ان کی سپلائی لائن موجود ہے، پولیس کا نیٹ ورک بہت کمزور ہے، انٹیلیجنس نیٹ ورک نچلی سطح تک نہیں جا پاتا، تو انہیں اس طرح موقع مل جاتا ہے. اور یہ ایک سلسلہ ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اسلحہ کو روکنے کا جو معاملہ ہے اور فائنینشیل سپورٹ کو. کراچی میں ایسے اقدامات نہیں ہوئے کہ مدرسوں کی اسکیننگ کی جائے جیسے جس کا ذکر ہو رہا ہے پنجاب میں، تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اس پہ ڈیبیٹ تو ہوتی ہے پولیس کے حلقوں میں اور کہا جاتا ہے، ابھی جو دو سال ہوئے آپریشن کو اس میں جب پولیس اور رینجرز افراد حکام نے بہت واضح طور پہ کہا کہ سلیپنگ سلیپرز تو موجود ہیں کراچی میں، تو اس کا خاتمہ تو نہیں ہوا. تو وہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی معاشرے کا سیکشن حصہ بنتا ہے، صحافی بھی بنتے ہیں، اساتذہ بھی بنتے ہیں، وکیل بھی بنتے ہیں اور سماجی کارکن بھی بنتے ہیں، اور نظر نہیں آتا کہ سلسلہ ختم ہو پائے گا، پھر یہ کسی وقت کسی نہ کسی کو حملہ ہوگا. اب دیکھیے نا پچھلے ہفتے ٹریفک پولیس والوں پہ حملہ ہوا
جی، مختلف گروپوں کو، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم مختلف گروپوں کو، جی مختلف گروپوں کو خاص طور پہ اہداف بنایا جاتا ہے. سلطان حالی صاحب سے بات پوچھتے ہیں. سلطان صاحب یہ بتائیے گا آپ کے، جیسا کہ ابھی پروفیسر توصیف بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر توصیف کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندوں کی بنیاد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہو رہی، اور اسی طرح وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نئے انداز میں سامنے آتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے ذات مفادات کو دیکھتے ہوئے کچھ گروپ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر کچھ مخصوص طرح سے اہداف بنایا جاتا ہے، جیسے رینجرز کو، جیسے پولیس اہلکاروں کو، جیسے اساتذہ کو، اور جیسے اب کل سے وہ صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملک میں انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ مؤثر ہیں، یا ابھی بھی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی درکار ہے کہ انتہا پسندی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے، جیسا کہ ڈاکٹر توصیف بھی کہتے ہیں؟ اس میں کتنی مدت درکار ہوگی؟ جیسا کہ بغیر صاحب نے تو کہا کہ ظاہر ہے کہ ایک یہ لمبی بات ہے، اب ان کا زور تو توڑ دیا گیا لیکن ابھی اس میں کچھ عرصہ لگے گا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دونوں آپ کے مہمان گرامی سے مجھے بالکل اتفاق ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، ہمارا واسطہ کوئی عام یعنی کہ کرمنل سے یا ان سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ایک بہت اپنے طور پہ منظم طریقے سے ایک سازش بنائی ہوئی ہے، اور گو کے آپریشن ضرب عزم اور کراچی میں جو آپریشن ہو رہے ہیں ان کی کمر ضرور توڑی گئی ہے اور کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے، لیکن جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کا تعلق ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی اگر ہے یا کمزوری میں کہوں گا، خرابی نہیں کہ وہ اس کے ایگزیکیوشن میں ہے یا پرائرٹائزیشن میں ہے. ایک تو ایک جانب تو سارا زور جو ہے وہ فوج کی طرف ہے، اور جو سویلین ادارے ہیں خصوصاً میرا اشارہ ہے جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، انہوں نے ابھی تک اس نیشنل ایکشن پلان کو شاید، مطلب میرا خدشہ ہے کہ ابھی تک پوری طرح سمجھا ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح پرائز کرنا ہے. اور یہ جو دونوں مہمانہ نے گرامی نے بات کی کہ اصل جو چیز ہے وہ تو ان کے ٹیرر فائنینسنگ اور اس کے پیچھے جانا ہے، اور ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے تو کئی پولیٹیکل آرگنائزیشن جو ہیں وہ بل بل آؤٹ پہ ہیں. تو اب یہ طے کرنا ہے کہ آیا ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے، اور اگر ختم کرنا ہے تو پھر اکراس دی بورڈ جو ہے اس پہ ایکشن ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہو سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی جانیں مطلب کہ قربانیاں گئی ہیں دی گئی ہیں وہ ضائع جائیں گی. جہاں تک میڈیا کی بات ہے، دیکھیں تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی پاکستان میں جنگ ستمبر کی 50ویں سالگرہ منائے گئے اور بڑے زور شور سے منائے گئے. پوری قوم کا جوش اس میں اور ولولہ دیکھنے کے قابل تھا. تینوں افواج نے بھی اور خاص طور پہ جنرل راحیل شریف کی جو تقریب تھی, کیونکہ وہ ایک سینٹرل پاکستان ایئر فورس نیوی اور آرمی تینوں کا کمبائن تھا, لیکن جو انہوں نے اس پہ پیغام دیا وہ بہت واضح تھا. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ میڈیا نے اتنی زیادہ کوریج دی اور اس وقت ایک لحاظ سے قوم یونائٹیڈ بھی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, جس میں کہ جو سافٹ ٹارگیٹ بھی ہے اور فیس بھی ہے وہ میڈیا ہے. تو اس لیے جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ مختلف گروپس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, اس وقت بدقسمتی سے میڈیا کی باری ہے اور میڈیا کے جو مالکان ہیں, میڈیا کو جو تحفظ دینے والے ہیں, وہ معاف کیجیے گا کمزور ہیں اور اسی وجہ سے اتنے زیادہ نقصان. اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہوا, جیسا کہ آپ کو بتایا آج پشاور میں پی ٹی وی کے اسٹرنگر کو انہوں نے اور بڑی چالاکی سے اس کو انویٹیشن دے کر کے باہر بلایا اور اس کے بعد پھر اس کو گولیوں سے پھون دیا. تو یہ ایک منظم سازش ہے. اور اسی سلسلے میں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کی کمر ضرور ٹوٹ رہی ہے لیکن یہ فنا نہیں ہوئے, اور جب تک کہ پورے جو اس کے 20 پوائنٹس ہیں ان کو اگر آپ نے ایک ایک کر کے پرائیورٹی کے ساتھ اور بیک وقت فالو نہیں کیا تو معاف کیجیے گا جنگ جیتنا بہت مشکل ہے.
شکریہ حارث صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے خطے میں سلامتی کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملکی سلامتی کے دفاع کے لیے ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہوئے بغیر ہر قسم کا اقدام بروئے کار لانے کا عزم کا اظہار کیا گیا ہے. راولپنڈی میں وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس ہوا ہے, جس میں اندرونی سلامتی کی صورتحال اور ملک کے جوہری اثاثہ جات کی تحفظ سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے. اور اس بارے میں ہم اب بات کرتے ہیں اپنے دفاعی تجزیہ کاروں سے. پہلے برگیس صاحب, آپ سے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک بات کی جاتی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے جوہری طاقت ہونے کی وجہ سے کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شامل ہو جائے. ایک تو وضاحت کیجیے ہمارے سننے والوں کے لیے ذرا کوئک کامنٹ جس کی کہ یہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کیا ہے جس کی رکنیت کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے, اور اگر اس کو اس کی رکنیت حاصل ہو جاتی ہے تو پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟
جہاں تک انرجی کا نیوکلیئر سپلائر گروپ ہو تو یہ ان کنٹریز کے ہے کہ جب اس کا ایک دفعہ ممبر بن جاتا ہے تو آپ کو نیوکلیئر کی جتنے بھی اس میں سویلین نیوکلیئر ہے یا ملٹری نیوکلیئر یوز ہے یا اس کے علاوہ اس کے جو جوہری پلانٹس ہوتے ہیں یا اس کے جو پرزجات ہوتے ہیں یا اس میں جو بھی مواد استعمال ہو جاتا ہے اس میں آپ ایک لیگل قسم کا حصہ دار بن جاتے ہیں, اور جب حصہ دار بن جاتے ہیں تو وہ گروپ میں جب بھی اس معاملے پر ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ کی رائے اور آپ کی ممبرشپ کو انہیں باقاعدہ آن بورڈ لیا جاتا ہے اور آپ کی رائے اور اس کو سنا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی ایک قسم کی ریکگنیشن ہو جاتی ہے ورلڈ لیول پر کہ آپ ایک نیوکلیئر پاور ہے, آپ کے پاس نیوکلیئر ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, اور اس کے جو پرولیفریشن کے یا اس پر کے جو مختلف ریجیمز ہے اس ریجیمز پر آپ کی نظر بھی ہے, اسے آپ اگری بھی کرتے ہیں اور اس کو آپ پرسو بھی کرتے ہیں, اور ملک اور دنیا کے یعنی بہتر مستقبل کے لیے امن کے لیے جو ایٹم کا استعمال ہے اس پر مطلب ہے کہ آپ کا جو بھی رائے ہوتی ہے اس رائے کو وزن دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو انڈیا بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے, جس کا وعدہ اوباما نے بھی اپنے وزٹ میں مودی کو کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ممبر بنا لیں, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے, وہ بھی اس کا ممبر بننا چاہتا ہے, اور وہ اس لیے بھی ممبر بننا چاہتے ہیں کہ اس میں ڈسکریمنیشن نہ ہو, اس میں وہ تفاوت نہ ہو کہ ایک کو تو بنا دیا اور دوسرے کو نہیں بنا دیا. تو ایک تو این پی ٹی کی وائلیشن ہوئی کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ نے ایک سیول نیوکلیئر معاہدہ کر لیا, تو این پی ٹی کا جو اصل مقصد تھا وہ فوت ہو گیا. دوسری جگہ پر ان کے لیے یہ وعدہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ کو سیکیورٹی کونسل کا بھی اور ساتھ ساتھ انرجی کا بھی ممبر بنایا جائے, تو پاکستان آٹومیٹیکلی ایک نیوکلیئر پاور ہونے کے, ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہونے کے ناطے اور ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے وہ اس کا بھی یہ ڈیمانڈ ہے, اس کا بھی ایک جائز مطالبہ ہے اور کہ اس کو بھی اس گروپ میں شامل کیا جائے, کیونکہ اگر اس کو باہر رکھتے ہیں تو این ایس جی کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اب جب آپ اس میں ڈسکریمنیشن کی پالیسی لائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر آپ دونوں ممالک کو جو کہ ایک نیوکلیئر پاور اور فلیش پوائنٹ پر ہے کشمیر کے لحاظ سے, تو ان کو آپ ایک کو حیثیت دیں گے, ایک کو پھر ریکگنائز کریں گے اور دوسرے کو ڈسکارڈ کریں گے, تو اس سے وہ دوگلی پالیسی سامنے آئے گی, ڈبل اسٹینڈرڈ سامنے آئیں گے, جو کہ میرے خیال میں امن کے لیے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے, اور نیوکلیئر پرولیفریشن کے لیے کچھ بہتر بات ہے. اس لیے پہلے پاکستان کے جو مطالبہ ہیں, جی جی
جی جی جی جی بڑے صاحب بات پوری کیجیے تاکہ پھر میں
جی جی. تو اس لیے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اگر انڈیا اس کا ممبر بنتا ہے اور جو بھی یہ نو ہاؤ رکھتے ہیں تو ان کو اس کا ممبر ہونا چاہیے, اور ان کے رائے کو اور ان کے مطلب ہے کہ تاکہ ان کے جو وسیع تر مفاد ہے اس کو حاصل کیا جا سکے, اس لیے پاکستان
ممبر بن جائے. بگر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ایک سوال آپ سے مجھے اور بھی کرنا ہے. ڈاکٹر توصیف, آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے, تو جوہری عدم پھیلاؤ کی کوششوں میں پاکستان کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ایک جوہری طاقت ہونے کے باوجود, تاکہ خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع نہ ہو سکے؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ بڑی ذمہ دار رول کی ضرورت ہے, آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیے, پاکستان میں جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اور جو سیاسی جماعتوں کا نیریٹو اس سے منسلک ہے, تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ جوہری طاقت کو پاکستان کو مزید ایٹم بم بنانے چاہیے اور پاکستان کے تحفظ جوہری طاقت کو مزید مضبوط کرنے میں. مگر اگر حقیقت کو ہم دیکھیں تو جوہری طاقت سے پاکستان کو فائدہ ہوا نہ بھارت کو فائدہ ہوا. اس پہ تو پاکستان, بھارت, امریکہ اور یورپ کے مذاکرات ہونے چاہیے جس کے میں عدم پھیلاؤ کا معاملہ ہونا چاہیے. بھارت نے ایک پیش قدمی کی تھی جس میں امریکہ سے ان کا سیولین نیوکلیئر معاہدہ ہوا. ایسے ہی معاملات یہاں ہونے چاہیے, مگر یہ کیونکہ نیریٹو ہے نہیں تو اس پہ بحث نہیں ہوتی. اس کے نقصانات زیادہ ہیں. ایک ایسا ملک جہاں بجلی کا بحران ہے, جہاں پانی کا بحران ہے, جہاں غربت ہے, وہاں ایٹم بم کی حفاظت کی جاتی ہے, وہ کس کام کا؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور جو کہ خاصا مشکل کام.
اچھا, شکریہ ڈاکٹر توصیف. میں سلطان حالی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے, آپ دفاعی تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے یہ بات فرمائیے گا کہ جوہری طاقت کا حامل ہونے کی حیثیت سے علاقائی تنازعات کو حل کرنے کے لیے اور علاقے میں امن استحکام لانے کے لیے پاکستان کا رول کیا اور کس طرح سے ہونا چاہیے؟
دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے پہل کی تھی اور بھارت کو دعوت دی تھی کہ ہم دونوں مل کر کے اپنے جو جوہری ہتھیار ہیں ان کو ختم کر دیں, لیکن بھارت نے پاکستان کی تجویز کو قبول نہیں کیا. اور اس لیے, اور مین وجہ یہ ہوگی کہ بھارت اور پاکستان کے مابین جو ایشوز ہیں اور جو تنازعات ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ بھارت یہ سمجھتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سوچ پاکستان کے بھی کئی حلقوں میں ہے کہ جب تک کہ ہمارے ایشوز حل نہ ہو جائے, اور پاکستان چونکہ چھوٹا ملک ہے بھارت سے, تو اس لیے اس کے تحفظ کا ضامن جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار ہی ہے. لیکن جیسا کہ یہ توصیف صاحب نے بھی کہا اور مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ یہ کام صرف بھارت اور پاکستان کا نہیں ہے, یہ پانچ اور عالمی طاقتیں ہیں جو کہ نیوکلیئر ویپن سٹیٹس کہلاتی ہیں یا نیوکلیئر پاورز ہیں, تو ان سب کو مل کر کے یہ کرنا پڑے گا. کیونکہ امریکہ میں تو ایک مہم چلی ہوئی ہے زیرو نیوکلیئرز کی, تو اگر اس کے اوپر بیٹھ کر کے گفتگو ہو کہ یہ انسانیت کے لیے کتنے تباہ کن چیز ہے, اور یہ کہ امریکہ کو چھوڑ دیں آپ, پاکستان اور بھارت جیسے ممالک جن کے ہاں کھانے کو پیسہ نہیں ہے اور عوام کو دو وقت روٹی میسر نہیں ہوتی, تو ان کے جو ہے بیشتر بجٹ جو ہے اگر یہ نیوکلیئر اس پہ جا رہا ہے, اور دوسرے کہ نیوکلیئر ویپن تو بنا لیے, آپ ان کی حفاظت کے اوپر جا رہے ہیں. آئے دن آپ مختلف اخبارات میں, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ برطانیہ میں ہو, یا اس قسم کے آرٹیکلز آتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں.
جی, میرا سوال بھی اگلا یہی تھا آپ سے کہ کیا ان خدشات کا جن کا اظہار کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹی اور سلامتی کے تناظر میں, کیونکہ پاکستان میں دہشت گردوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے, تو اس حساب سے بھی پاکستان کی ان جوہری صلاحیت کے بارے میں اور اس پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, جس کی وضاحت ضرور کرتے چلیے.
جی, یہی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے, لوگوں کے دل میں, ذہن میں خدشات آتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ ایک ملک جو کہ جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے تو وہ ان کے تحفظ کو بھی سمجھ سکتا ہے, اور اس کے لیے اس نے اقدامات ضرور لیے ہوں گے. اور یہ نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی جس کا آپ نے ذکر کیا, جس کی آج میٹنگ ہوئی ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بلکہ پاکستان نے بھارت سے سبقت حاصل کی تھی کہ ایک نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی باقاعدہ طور پہ بنائی, اور اس کے علاوہ جو اس کے نیچے جو مختلف ادارے ادارے ہیں انہوں نے پوری طور پہ اس کا جو ہے اس تحفظ کے اقدامات لیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بھی کوئی دہشت گرد جو ہے وہ ان ہتھیاروں تک نہ پہنچ سکے, اور اگر پہنچ بھی گیا تو خدا نہ خواستہ یہ بات ہوتی ہے کہ روگ سائنٹسٹ کی, تو یہ سب لغو باتیں ہیں کیونکہ
حالی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. برگیز سعد نذیر سے ہم آخری کوئک کامنٹ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. برگیز صاحب, سلطان حالی صاحب بات کر رہے تھے, ان کی وہ لائن ڈراپ ہو گئی, تو آپ بھی یہ بتائیے گا, ان کی ایک پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ جو ملک جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے وہ اس کی صلاحیت, وہ اس کو طاقت کے تحفظ کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان, یہ آج جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس ہوا اس میں یہی کہا گیا کہ پاکستان اپنے نساسوں کی سلامتی کے بارے میں پورا اعتماد بھی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بالکل مؤثر اور بھرپور اقدامات اس سلسلے میں پاکستان نے اٹھائے ہیں اور پورے طور پر تحفظ ہو سکتا ہے, اور جو جن تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے وہ بالکل بے بنیاد اور کوئی ان کی زیادہ بڑی مطلب ٹھوس بنیاد ان کی نہیں ہے؟
اس کی اگر وہ پہلے کچھ تھی بھی تو وہ رفتہ رفتہ کمزور ہو رہی ہے یہ تھیوری یا یہ نیریٹو, اس لیے کہ ضرب عضب آپریشن کی وجہ سے جتنے بھی یہ ملٹنٹ گروپس تھے یا جتنے بھی یہ جنگجو تھے تو وہ کافی حد تک پسپا ہو چکے, مارے جا چکے, یا باہر چلے گئے یا زیر زمین چلے گئے, تو اب وہ خطرہ کافی حد تک ٹل گیا ہے. دوسری بات, اگر وہ خطرہ موجود بھی ہو تو ظاہر ہے یہ اس قسم کا کوئی پٹاخہ تو نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ آ جائے تو اس کو استعمال کر سکے گا, اس کو چرا لے گا جیب میں ڈال کر. یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے مختلف نیوکلیئر وار ہیڈ ایک جگہ پر ہوتا ہے, اس کے چلانے ٹریگر میکینزم الگ ہوتا ہے, اس کے لیے جو کمانڈ اتھارٹی ہے کوڈ الگ ہوتا ہے, پھر وہ ڈوئل سسٹم ہوتا ہے, پھر کمانڈ اس کے جو سگنلز ہوتے ہیں وہ بھلے مختلف ہو جاتے ہیں, اور اس کے لیے ایک لمبا چین ہے, اور پاکستان میں نے جتنا اس دوران اس پر خرچ کیا ہے, اس کو ریفائن کیا ہے, اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ پہ لے آئے, اور اس بات کو یعنی کمپلیٹ لگ وہ کہتے ہیں زیرو ٹالرنس اور فیل سیف میکینزم جس کو کہتے ہیں, فیل سیف میکینزم کو اپلائی کیا ہے, وہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ ایسا کوئی موقع نہ آئے کہ دنیا کو یہ خدشہ ہونے لگے کہ پاکستان کے نیوکلیئر کے جو ہتھیار ہیں یا اس کا جو سسٹم ہے وہ کسی کے ہاتھ پڑ سکتا ہے, اور اگر پڑ سکتا ہے تو اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور دوسرا, اس کی جو فزیکل سیکورٹی ہے اور اس کی جو الیکٹرانک سرویلنس ہے اور پلس اس کی جو باقاعدہ مانیٹرنگ ہے وہ بہت زیادہ حساس ہاتھوں میں ہے, اور وہ ہر وقت الرٹ رہتے ہیں 24 hours. اور ظاہر ہے کہ اس طرح حساس معاملے کو بہت حساسیت دیکھا جا
رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر ہمارے ساتھ تھے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی میرے سے پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا, آپ کے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں یہاں سے جوائن کیا امریکہ سے ڈاکٹر زبیر اقبال نے, اور لنڈن سے ابھی ہمارے ساتھ ہوں گے سنگین شاہ طارق احمد. تو آئیے ہم ایک ذرا سا وقفہ لیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام جہاں رنگ ابھی جاری ہے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب پروگرام میں ہمارا آدھا پروگرام ختم ہو گیا, اب آدھا ہی گھنٹہ اور باقی ہے, اور کچھ اور موضوعات ہیں جن پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اس وقت ہمارے ساتھ یہاں امریکہ سے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال, اور لنڈن سے طارق احمد, سنگین شاہ ہمارے ساتھ دیں گے. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
پاکستان میں افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ‌زئی نے داعش کے خلاف علاقائی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لائے عمل سے متعلق اسلام آباد میں بدھ کے روز ہونے والی ایک کانفرنس سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کیا کہا, آئیے تھوڑا سا آپ کو سنواتے ہیں تاکہ پھر اسی پہ بات کو آگے بڑھائیں. چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سفیر جانان موسیٰ‌زئی نے کیا کہا. انہوں نے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی ایک مشترکہ دشمن ہے جس کے خلاف تو کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے بقول دشمن ہمارا انتظار نہیں کر رہا ہے. جانان موسیٰ‌زئی نے یہ بھی کہا کہ داعش سے وابستہ جنگجو افغانستان کے صوبے ننگرہار میں اپنے قدم جمانے کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ان کے بقول ان عناصر کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے. یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے بھی کئی شدت پسندوں کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے داعش میں شمولیت کی بات کی گئی تھی اور سامنے آئی تھی. تو پہلے ہم یہاں پہ ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم لندن سے سنگین شاہ صاحب سے بھی ان کا کامنٹ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, افغان سفیر جانان موسیٰ‌زئی کا یہ بیان کتنا اہم ہے اور گلوبل یعنی عالمی سطح پر داعش کے خلاف ظاہر ہے کہ پہلے بھی متحد کوششیں تو ہو ہی رہی ہیں اور انہوں نے مزید کوششوں پر زور دیا ہے, تو ان کوششوں کا دائرہ کیا جنوبی ایشیا تک یعنی اس علاقے میں بھی وسیع تک کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے اگلے پروگرام آگے چل کر اس سیگمنٹ کے بعد ہم آگے یہی بات کریں گے, کیونکہ ترک وہاں پہ مختلف علاقوں میں جو داعش کی موجودگی کی خبریں ہیں اس کے تناظر میں بھی آج ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی کوششوں کو جنوبی ایشیا تک بڑھانے کی ضرورت ہے داعش کے مقابلے کے لیے؟
داعش کو القاعدہ کے مقابلے میں ڈفرینسز جو ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا, اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. داعش یا اسلامک اسٹیٹ کا جو تعلق ہے وہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ کی وجہ سے ہے. اس کی پہلے جو عراق میں ہوئی اور سیریا میں ہوئی, یہ نیشنلسٹ ایجنسیز ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ جو نزدیک کا دشمن ہے جسے آپ نیئر اینیمی کہہ لیں جی, اس کے خلاف جنگ کی جائے اور اپنی نیشنلسٹ پوزیشن کو سامنے لایا جا سکے. جہاں تک تعلق ہے القاعدہ کو, وہ تو فار اینیمی کی طرف ہوتا ہے, اس کا مقصد اور ہے, اس کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز اور ہیں. اور اسی لیے جو ریئیکشن افغان امبیسڈر کہہ رہے ہیں اس کو ایک خاص قسم کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے. یہ جو اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی موومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے افغانستان میں جی, اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ وہاں پر جو القاعدہ بیسڈ موومنٹ تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی, اس لیے وہ لوگ جو وہ طالبان جو القاعدہ کے سمگر کو سپورٹ کرتے تھے وہ اب فار اینیمی کے بجائے نیئر اینیمی کی طرف ہو گئے ہیں جو کہ افغان گورنمنٹ ہے. تو ایسی کنڈیشن میں افغانستان میں ایکشن لینا تو ضروری ہے, اور یقیناً یہ وہی ماڈل ہے جو داعش نے عراق اور سیریا میں استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عراق اور سیریا کے لوگ جو ہیں یا وہ جو لیڈرز ہیں وہ اس موومنٹ کو افغانستان میں کنٹرول کریں گے. اس کو دیکھتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ اس کو ڈومیسٹکلی سالو کیا جائے. یہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے, اس کو نیشنلسٹ موومنٹ کی بیسس پہ دیکھا جائے اور اس کے سولوشن کے متعلق سوچا جائے. یقیناً ایکسٹرنل فورسز جو ہیں اوورسیز فورسز وہ سپورٹ کر سکتی ہیں, لیکن جیسے ہی وہ اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو ہو کے سامنے نظر آئیں گی تو پھر ان کے خلاف بھی ایکشن شروع ہو جائے گا, جس کی وجہ سے یہ داعش کی جو موومنٹ جو کہ لمیٹڈ نیشنلسٹ ہے وہ گلوبل بن سکتی ہے. اس کو بچانا ضروری ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان ممالک میں چاہے یہ افغانستان ہو چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو, وہاں پر اس کو ڈومیسٹک انسرجنسی سمجھا جائے اور اس کو ڈومیسٹک انسرجنسی کی بیسس پہ ایڈریس کیا جائے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سنگین شاہ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے خیال میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش افغانستان میں کس حد تک مصروف عمل ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کا کافی گہرے انداز میں تجزیہ کیا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی, اس وقت ننگرہار میں اس وقت جس وقت ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت طالبان اور داعش کے درمیان جنگ جاری ہے. داعش کے دو کمانڈروں داعش کے جو طالبان کے چند کمانڈر جو تھے جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدل کے داعش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, انہوں نے اپنے ہی کمانڈروں کے خلاف جنگ کری. تو جہاں تک افغانستان میں ان کی کامیابی کا تعلق ہے تو جنگ اس وقت رائٹ ناؤ اس وقت جاری ہے, اور جہاں تک وہ کوئی بڑی سطح تک آ سکیں گے یا بڑی سطح تک وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے تو وہ اس پہ منحصر ہے کہ اگر ان کے کوئی انٹرنیشنل بیکرز موجود ہیں یا نہیں ہیں. اس وقت ان کو पैसे जो जो कि थोड़े बहुत पैसे मिले, कोई इतने ज्यादा पैसे भी सुनने में नहीं आए या कोई ऐसी शवाहिद सामने नहीं आए कि इनको ज्यादा पैसे मिले हों, मगर कुछ मादी इमदाद इनको बगदाद से हो रही है या बगदादी के ग्रुप से हो रही है, मेरे कहने का मकसद ये था। मगर इसके अलावा अगर ये एक नेशनल सतह पर उभरें, इसके लिए उनको रीजनल नेशनल गवर्नमेंट्स की सपोर्ट लाजमी चाहिए होगी। जहाँ तक पठानों का ताल्लुक है, फाटा में वो मेरे ख्याल में तालिबान के साथ हिस्टोरिकली बहुत करीब हैं और वो अपनी वफादारियां जो हैं उस वक्त तक अलकायदा से, सॉरी तालिबान से आईएस की तरफ नहीं बदलेंगे जब तक उनको वाजे तौर से ये अंदाजा ना हो जाए कि कोई मैदान में 500 दाइश के हक में पलटने वाला है, जो कि नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जहाँ तक किसी बड़ी हद तक दाइश के अफगानिस्तान में उभरने का ताल्लुक है, तो शवाहिद या कोई ऐसी ऐसे कोई इंडिकेशंस ग्राउंड पर मौजूद नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर कहा जा सके। जहाँ तक एक प्रेशर ग्रुप का ताल्लुक है, हाँ वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर के ऊपर काम करेगा जिससे फायदा भी उठाया जा सकता है और जिससे नुकसान भी हो सकते हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं जिसके लिए हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में ही आज कहा था कि आज खास तौर पर एक अलग से नुक्ता नज़र से बात करने की कोशिश करते हैं। दाइश की मौजूदगी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों और मुल्कों में ज्यादा तौर पर वाज़े तौर पर अब एक के बाद एक सामने आने लगी है। अभी ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने रवां हफ्ते पुलिस पर होने वाले हमलों का इल्ज़ाम दाइश के हामियों पर आयद करते हुए कहा कि इसका मकसद उनकी हुकूमत को कमजोर करना है। हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत दुशंबे और करीबी शहर वहदत में जुमे के रोज ये हमले हुए थे जिसमें 9 पुलिस एहलकार मारे गए थे, जबकि पुलिस की कार्रवाई जब की गई तो उसमें कई अफराद और मुतअद्दिद अफराद की हलाकत की खबर है। पुलिस के मुताबिक हमलों में साबिक नायब वजीर दिफा जनरल अब्दुल हलीम नजरजादा के हामी मुलविस थे, उन्हें सदर ने बरतरफ कर दिया था। इस खबर के तनाजुर में और उसके साथ साथ जैसा कि अभी नंगरहार की भी बात हो रही है और अफगानिस्तान में गुजश्ता हफ्ते भी ये खबर आई थी कि दाइश के जंगजुओं ने मुबैना तौर पर तालिबान के तकरीबन 10 अरकान के सर कलम कर दिए हैं, तो इन खबरों के तनाजुर में ये फरमाएगा कि वाकयतन दाइश वस्ती एशियाई मुल्कों में बढ़ते हुए असरात उसके जो है काफी तश्वीशनाक हैं और ये ग्रुप महदूद होने की बजाय अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाता ही जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप अभी जो ये कह रहे थे कि ये नेशनलिस्ट एक मूवमेंट है, लेकिन ये जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर मिलकर और वहां पर जो मौजूद ग्रुप हैं उनके साथ मिलकर अपनी कार्रवाइयां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसको रोकने की क्या सूरत हो सकती है फिर?
देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट इसलिए है कि तमाम ममालिक में उनकी जो ओरिजिनल स्ट्रेटजी थी वो कामयाब नहीं हुई। उनमें अलकायदा एक मूवमेंट थी जो कमजोर से कमजोर तर होती चली गई, तो उनको नए मॉडल्स की जरूरत थी। जब उन्होंने दाइश की सक्सेस देखी इराक और सीरिया में, तो उन्होंने वही वाला स्टेप्स इस्तेमाल करने की कोशिश की और उनको यकीनन मॉरल सपोर्ट और शायद फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिली हो। लेकिन अब जैसे आप बता रही हैं ताजिकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, देखिए वहां पर इस वक्त एक बड़ी डिक्टेटोरियल किस्म की गवर्नमेंट है, बड़ी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से वहां पर इंटरनल टेंशन बहुत ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में कोई भी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट होगी, चाहे वो दाइश से सपोर्ट ले या किसी और से सपोर्ट ले, वो सामने आएगी। बड़ा आसान है उनको दाइश कह देना, नंबर एक। नंबर दो, उनका दाइश का मॉडल इस्तेमाल करना एक आसान सी बात है। बात दरअसल ये आ जाती है कि उसके सोल्यूशन कहाँ है। उसके सोल्यूशन डोमेस्टिक है। क्योंकि उसकी सोल्यूशन डोमेस्टिक है, ये एक नेशनलिस्ट प्रॉब्लम बन जाती है। इसी को इसी तरीके से देखना जरूरी है, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। जहां तक तुर्कमेनिस्तान का ताजिकिस्तान का ताल्लुक है, वहां पर यकीनन स्टेप्स लेने जरूरी होंगे, वहां पर रिलैक्सेशन करनी जरूरी होगी, वहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना जरूरी होगा। अगर वो आप करते हैं तो फिर आपको पॉलिटिकल और पॉपुलर सपोर्ट मिलती है, इसकी बेसिस पे आप इस किस्म की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये बेसिकली एक दूसरे को एनकरेज करती हैं, लेकिन ये एक बड़ी चेन की कड़ी नहीं होती।
अच्छा।
अगर आप उनको कंट्रोल ना करें तो फिर वो कड़ी बन सकती है।
ठीक डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं अलकायदा और दाइश, दो इंतहा पसंद तंजीमें हैं। جن کا آپس میں تعلق بھی رہا ہے. سنگین شاہ صاحب, لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ داعش کو القاعدہ سے مختلف قرار کیسے دیا جا سکتا ہے, کیونکہ دونوں اپنی بنیاد مذہب پرستی, مذہبی انتہا پرستی پر رکھتی ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
جی, اس سے پہلے میں اگر آپ کے سوال میں کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ذرا سی کیا کہتے ہیں وہ ٹرمینالوجی کی ڈیفینیشن کر دوں کہ سول وار کس کو کہتے ہیں, انسرجنسی کس کو کہتے ہیں اور ٹیررزم کس کو کہتے ہیں. جب ہمیں ان کی ذرا تمیز ہو جائے تو اس میں پھر آپ کو بتا سکوں گا کہ کون سا گروپ کس چیز میں ملوث ہے. سول وار اس صورتحال کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک ملک کا ایک حصہ کسی اور گروپ کی قبضے میں ہو اور وہ گروپ حکومت کے ساتھ لڑ رہا ہو, جیسے کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی نے فاٹا میں قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ حکومت پاکستان کے ساتھ لڑ رہی تھی. اس صورتحال کو آپ سول وار کہیں گے. انسرجنسی آپ اس حالات کو کہتے ہیں جب ایک گروپ نے کسی ملک میں کوئی حصہ تو نہیں پکڑا ہوتا مگر وہ اس ملک کی فوج کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے اور صرف فوجی انسٹالیشن اور حکومت کو نشانہ بنا رہی ہوتی ہے. ٹیررزم اس کو حالات کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک گروپ جو ہے انڈسکریمنیٹلی وائلنس کا استعمال کر رہی ہو اور شہریوں کو ہر ایک کو ٹارگیٹ کر رہی ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ سول وار, انسرجنسی اور ٹیررزم الگ الگ ہوں. جہاں پہ سول وار ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ انسرجنسی کا بھی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور ٹیررزم ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں اس تناظر میں دیکھیں آئی ایس کو, تو آئی ایس سول وار لڑ رہی ہے عراق اور سیریا میں, اور اس کے بعد وہ علاقے جو کہ عراق اور سیریا سے ذرا باہر ہیں وہاں پہ وہ انسرجنسی کر رہی ہے, جیسے کہ لیبیا ہو گیا اور آس پاس کے ممالک ہو گئے وہاں پہ وہ انسرجنسی کر رہی ہے, اور اس سے دور جو علاقے ہیں جہاں سے اس کی پہنچ کافی کم ہو جاتی ہے وہاں پہ وہ ٹیررزم کر رہی ہے. تو یہ تین سٹیجز ہیں وائلنس کے جس میں ایک گروپ انوالو ہو سکتا ہے. جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے تو القاعدہ نہ صرف سول وار تو کہیں بھی نہیں کر رہی کیونکہ اس کے پاس دنیا کا کوئی خطہ بھی اس کے قابو میں نہیں ہے, نہ وہ انسرجنسی کر رہی ہے کہیں پہ. بعض ایک ایسے گروپس ہیں القاعدہ کے جیسے کہ ساحل میں ہو گیا, یہ افریقہ ساحل جس کے علاقے اس کو کہتے ہیں وہاں پہ ہو گیا, یا پھر آپ اگر یہ شباب کو دیکھ لیں, یہ شباب کا جو ہے یہ شباب صومالیہ میں جو شباب کا گروپ ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہ انسرجنسی میں شامل ہیں. ادر وائز القاعدہ کا مکمل فوکس ٹیررزم کے اوپر ہے اور وہ ٹیررزم خود بھی نہیں کرتا, وہ ٹیررزم کے اوپر لوگوں کو اکساتا ہے, جو اس کو لون وولف اٹیک آپ کہہ سکتے ہیں, وہ لون وولف اٹیک کے اوپر لوگوں کو اکساتا ہے. تو ان دو گروپوں میں ایک تو یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک سول وار انسرجنسی اور ٹیررزم میں ملوث ہے, دوسرا صرف ٹیررزم میں ملوث ہے. تو جہاں تک القاعدہ کا تعلق تھا, القاعدہ کی آئیڈیولوجیکل گراؤنڈنگ جو تھی وہ بہت گہری تھی, اس کا مین مقصد جو تھا وہ ایک پین عرب وار تھا جس میں اس کو اس نے اسلامی رنگ دیا تھا, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی عرب ممالک سے باہر نکل جائیں, ان کے وسائل کے اوپر ان کی جو اجارہ داری قائم ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے اور عربوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف وہ اپنی ایک آزادانہ جنگ لڑ سکیں. جہاں تک آئی ایس کا تعلق ہے, اس کی آئیڈیالوجی جو بیسڈ ہے وہ صرف اس کے اوپر بیسڈ ہے, جیسے کہ میں نے پیچھے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, زرقاوی نے کوشش کی تھی کہ امریکہ کو الجھائے عراق میں, اور امریکہ کو عراق میں الجھانے کے لیے اس نے شیعہ سنی فساد بنایا تھا, اور اس کی اس انتہا پسندی کی اسٹریٹجی کے ساتھ القاعدہ متفق نہیں تھا. تو القاعدہ اور زرقاوی کے بیچ میں چپکش چلتی رہی. زرقاوی کے بعد جب اس کے باقی جو لوگ آئے جس میں ابو عمر البغدادی ہو گیا, ابو حمزہ مہاجر ہو گیا, اس دور میں ان کی آپس میں ایک اس طرح کہیں کہ قسم کی انکمفرٹیبل کوالیشن چلتی رہی, مگر جب ابو بکر البغدادی آئے اس کے بعد ان کی یہ کوالیشن مکمل طور پر ٹوٹ گئی اور ابو بکر البغدادی نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈیکلیئر کر دیا.
اس کی تو غالباً وجہ یہ ہوگی کہ ظاہر ہے کہ طالبان مولا عمر کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بغدادی دو دو خلافتوں کا ایک ساتھ شاید رہنا ممکن نہیں ہوتا.
بالکل, یہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو سکتا ہے بیعت طور, اب دو خلیفہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں جس میں ایک ابو بکر البغدادی ہے اور ایک مولا منصور ہیں. جب تک اصل خلاف خلافت کا تعلق ہے وہ پرانی خلافت جس کو ساری دنیا کے علماء ایکچوئل خلافت مانتے ہیں, وہ ملا عمر محمد کی خلافت تھی, اور اس کے دوسرے نمبر پر اب اس کے بعد ملا محمد منصور آ گئے ہیں جس کی ہاتھ کے اوپر بیعت جو ہے القاعدہ کے امیر نے بھی کر دی ہے. جہاں تک بغدادی کی خلافت کا تعلق ہے, وہ اپنی خلافت کی جو بیعت ہے وہ بندوق کی نوک کے ذریعے لوگوں سے لیتے ہیں. اس کے ذریعے کوئی بھی آپ اس کو دیکھیں جہاں پہ بھی اس کی بیعت کے جو ویڈیوز ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے جبر کے ذریعے بیعت لی ہے. جہاں تک ملا منصور کی بیعت کا تعلق تھا, بہت ساری ویڈیوز جو ہم نے دیکھی ہیں صاف ظاہر ہوتا تھا کہ لوگ اپنی خوشی سے
اور وفاداری کے ساتھ. اچھا یہاں جی میں یہاں پہ ایک سوال کرتی ہوں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, رپورٹوں کے مطابق داعش نے القاعدہ کے لیے بھرتی اور وسائل کے بھی سارے راستے بند کر دیے ہیں, اور القاعدہ کہا جاتا ہے کہ اب محض وہ اپنے پیروکاروں کی وفاداری پر قائم ہے, جیسے ابھی سنگین شاہ صاحب بھی بتا رہے ہیں. اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو آنے والے دنوں میں دوسری انتہا پسند تنظیموں کا رد عمل ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سب مل کر دنیا بھر میں کاروائیاں کرتے پھریں گے, یا پھر اختلاف رائے انتہا پسندی اور شدت پسندی کی تنظیموں کو آہستہ آہستہ ان کی قوت کو ختم بھی کر سکتا ہے ود ان جو ایک دن کے ٹوٹ پھوٹ آتی ہے, کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ بہت پہلے سے, جب سے القاعدہ کی موومنٹ افغانستان میں شروع ہوئی تھی, مقصد یہی تھا کہ جو تمام جہادی موومنٹس ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے اور ان کو ایک آرگنائزیشن اور ایک لیڈر کے تحت رکھا جائے, جس میں کہ اسامہ بن لادن اپنے آپ کو وہ لیڈر سمجھتے تھے. ان کی پوزیشن اس لیے ویک ہوئی کہ ایک آلٹرنیٹ آرگنائزیشن بن گئی. وہ آلٹرنیٹ آرگنائزیشن جو تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نیئر اینیمی کے خلاف جنگ کریں گے, جس کی وجہ سے کئی وہ آرگنائزیشن جو جہادی آرگنائزیشن جو کہ القاعدہ کے ساتھ شامل تھیں اسے ٹوٹ کر اس گروپ میں شامل ہو گئے, کیونکہ وہ ایک نیئر اینیمی کو سامنے دیکھ رہی تھیں اور وہ کر سکتی تھی. اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ اس وقت کئی جہادی موومنٹس ایسی ہیں جو دنیا میں قائم ہیں لیکن کافی کمزور ہیں. ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیسے سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے, القاعدہ کے پاس نہ تو فائنینشیل ریسورسز رہی ہیں اور نہ مورل سپورٹ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ القاعدہ کی جو سپورٹ اور القاعدہ کا جو نیٹ تھا وہ چھوٹا سے چھوٹا ہوتا چلا جائے, اور جیسے وہ ہوگا آئی ایس آئی ایس یا داعش کا جو حلقہ ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے, جو ایک خطرناک سی بات ہے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ جو جہادی موومنٹس ہیں جو یا تو القاعدہ کے ساتھ ہوں گی یا آئی ایس آئی ایس کے ساتھ ہوں گی, ان کے جو اپنے نیرو مقاصد ہیں ان کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں تاکہ ان کو جہادیت کی ضرورت نہ رہے؟ یہ ایک بیسک بات آ جاتی ہے, اور یہی ایک وہ ایسی ایلیمنٹ ہے جو یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ آیا ایک آرگنائزیشن بڑھتی ہے یا دوسری بڑھتی ہے. یہ جہادی موومنٹ ایک طرف جاتی ہیں کہ دوسری طرف جاتی ہیں. اسی لیے جو اس وقت کنفیوژن پائی جاتی ہے پاکستان میں یا افغانستان میں یا دوسرے ساؤتھ ایشیا میں, ایسٹ ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں, اس کی وجہ یہی ہے, یا سینٹرل ایشیا میں, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت کوئی سینٹرل فورس نہیں ہے جو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے اور ان کو پرزرو کر سکے, کیونکہ ریسورسز نہیں ہیں. ریسورسز کے بغیر یہ جہادی موومنٹ اکٹھی نہیں ہوں گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا, آپ کے کامنٹس کا بے حد شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, اور میں بات کرتی ہوں اب سنگین شاہ صاحب, آپ اس کا کوئکلی ایک کامنٹ کریں, پھر اس کے بعد مجھے آپ سے بات کرنا ہے مائیگرنٹس کے مسئلے کے بارے میں. یورپ میں جو آج کل پناہ گزینوں کا بحران شروع ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ایک آپ سے رائے لیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کی اسپیشل رپورٹ کریں گے. مہوش کھوکر ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت. آپ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی اور عسکریت پسندی اور انتہا پسندی, آج آپ نے بہت سارا اس کا الگ الگ کر کے بھی جائزہ لے کے ہمیں اس کا ایک تجزیہ دے دیا ہے, تحقیق بھی کرتے آ رہے ہیں, آپ کے خیال میں بیشتر مسلمان انتہا پسند گروپ جو ہیں وہ انتہا پسندی کا راستہ کیوں اختیار انہوں نے کیا؟ مائنڈ سیٹ ہے, خارجی عوامل ہیں جیسے اقلیتوں کا اقتدار میں شرکت نہ کرنا, یا پھر فرقہ وارانہ بنیادیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
جی جہاں تک ہم سوشل جنگ جو ہے ایک سوشل انٹریکشن ہے, جنگ جو ہے ایک سوشل انٹریکشن ہے. سوشل انٹریکشن مختلف طریقوں کے ساتھ ہو سکتی ہے, وائلنس کے تھرو بھی سوشل انٹریکشن ہو سکتی ہے. ایک بہت بڑے جو جنگ کے اس میں ہمارے اس میں ون کلاس اس کو کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ وار از پالیٹکس تھرو ادر مینز. تو جہاں تک جنگ کا تعلق ہے, جنگ میں دو فریق ہوتے ہیں, ایک طرف سے ایک انٹیگنسٹ ہوتا ہے, دوسرا پروٹیگنسٹ ہوتا ہے, یا اس کو کہہ لیں ایک ویلن ہوتا ہے, ایک ہیرو ہوتا ہے. تو مسلمان جو ہے اس وقت اپنے آپ کو ہیرو تصور کر رہے ہیں, ویلن جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے, اور امریکہ اور اسرائیل اور ان لوگوں کے ان کے اتحاد سے جو مسلمان جو اس وقت ہیں سو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مظلوم ہے, اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے حقوق جیتنے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے حقوق ان کو کون دلائے گا؟ مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے اوپر مسلمان یہ اعتماد کر سکیں کہ ہم اس کی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے حقوق کی آواز بلند کر سکتے ہیں. اگر لے دے کے لے دے کے کہیں پہ اگر مہاتر محمد کی جب اگر ہم بات کریں تو اس کی عزت کی جاتی ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہے, یا اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا بڑا لیڈر نہیں ہے جس کے نیچے لوگ کھڑے ہو سکیں, تو اس سے پھر مارکیٹ جو ہے وہ کھل جاتی ہے ٹیررسٹ کے لیے. اور اس کی دوسری ایک وجہ میں اگر آپ کو بتاؤں وہ یہ بھی ہے کہ جو پولیٹیکل موومنٹس تھیں مسلمانوں کی, مثلا آپ اسلامک برادرہڈ کو اگر ایجپٹ میں دیکھ لیں, ان کو پھر ان کو اس طرح کہنے کے غیر قانونی طریقوں کے ساتھ ان کی حکومتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے دل میں یہ ہوئی کہ اگر پولیٹیکلی تو ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے,
تو یہ رد عمل کے طور پر یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے.
اس کے جب تک ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہوگی تو ان کو مسلمانوں کو یہ باور کرا سکے کہ ہم پولیٹیکلی آپ کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں, وہ اس وقت تک ہمیشہ
اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نظر آئے گا. شکریہ سنگین شاہ صاحب, آپ سے میں ایک آخری سوال میرا ہے, ایک اگر کوئی کامنٹ آپ مجھے یہ بھی کر سکیں, ایک ابھی بیان آیا ہے ایران کے صدر کی طرف سے کہ ہم امریکہ کے ساتھ سوائے ایران جو جوہری سمجھوتے کی بات ہوئی ہے اس کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات نہیں کرنا چاہیں گے, اس کو کس طرح سے آپ ٹرانسلیٹ کریں گے؟ بہت کوئی کامنٹ.
جہاں تک ایران کے اپنی پالیسی کا تعلق ہے, اس نے اپنی ایک پالیسی ایکسپینشنسٹ پالیسی شروع کی ہوئی ہے خلیج کے ملکوں میں, اور وہ پالیسی وہ الگ رکھنا چاہتا ہے اپنی نیوکلیئر پالیسی سے, کیونکہ یہاں پر جہاں تک خلیجی ممالک کا تعلق ہے وہاں اس کو ایک فتح ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کے ساتھ روس بھی اس کی سائڈ پر ہے ایٹ لیسٹ سیریا کی حالت میں, اور باقی جگہوں کے بھی وہاں پہ وہ اگر آپ دیکھیں تو ایران کو خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دو پالیسیوں کو الگ رکھے.
اور جی بالکل, اچھا یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کے بارے میں ہمارے تمام پروگراموں میں بڑا تفصیل سے احاطہ کیا جا رہا ہے. یورپ کے مختلف ملکوں میں پناہ گزینوں کی آباد کاری کے بارے میں اختلاف رائے بھی موجود ہے. یورپی یونین کا ایک جامع اجلاس بھی اس سلسلے میں ہونے والا ہے جہاں کوئی ٹھوس منصوبہ سازی کرنے کی کوشش کی جائے گی. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مہوش کھوکھر نے, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ سے میرا سنگین شاہ صاحب ایک سوال ہے جس کا میں کوئک جواب آپ سے چاہوں گی, کہ گزشتہ روز ہم نے احمد فواد لامی سے بات کی, یہ افغان سروس وائس آف امریکہ سے ہمارے ساتھی ہیں جو ہنگری کی سرحد پر ہم سے بات کر رہے تھے. انہیں سے کی ہوئی بات اور جواب پر میرا یہ سوال کہ یورپ میں پناہ گزینوں کی آمد جاری ہے, اس میں شام سے آنے والے پناہ گزینوں کی آباد کاری کا مسئلہ توجہ کا مرکز ہے, لیکن ان پناہ گزینوں میں افغانستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں, کچھ اور ملکوں سے تارکین وطن بھی یہاں آ رہے ہیں, اور اطلاعات کے مطابق رجسٹریشن زیادہ تر شامی افراد کی ہی کی جا رہی ہے اور باقی لوگوں کو مشکل کا سامنا ہے. کیا اس سے ایک اور مشکل نہیں کھڑی ہو جائے گی؟ جی سنگین شاہ صاحب.
جی اس سے جو مشکل کھڑی ہوگی وہ صرف یورپ کے لیے کھڑی ہوگی, یہ یورپ کے اتحاد کے لیے کھڑی ہوگی, کیونکہ اب جو شینگن کنٹریز کا جو اتحاد ہے وہ انڈر کوشچن آ گیا, اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں بارڈر لیس یورپ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں یا نہیں, اس کے اوپر کوشچن آ رہا ہے. جہاں تک ان پناہ گزینوں کا تعلق ہے ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا, وہ تو آگے کبھی ایک پرامن ممالک میں رہیں گے اور اپنی زندگیوں کو اب نارمل طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے. اگر اس مسئلے کا حل اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ سیریا کے مسئلے کو حل کرے. جب یہ ممالک عراق میں یا سیریا کے میں انہوں نے جب کسی ان گروپوں کی حمایت شروع کی تھی, اس وقت ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ان گروپوں کو وہ اتنی مدد دے سکتے ہیں کہ وہ سیریا کی حکومت کا تختہ الٹ سکیں, یا اگر ان کو اتنی مدد نہیں دے سکتے تو پھر ان کو نہیں چاہیے تھا کہ سیریا کی حکومت کے خلاف ان گروپوں کو مسلح کرتے.
اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی طرح کا جو بحران شروع ہوتا ہے اس کے جو کہنا چاہیے اس کے گراس روٹ لیول جو ہے اس کو وہاں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے.
اس کی انڈر لائن کاز جو ہے ان ممالک کے اندر جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو بہتر کیا جائے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا, یہ لوگ ادھر آئیں گے مجبوراً.
بہت بہت شکریہ. لندن کنگز کالج سے طارق احمد سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا آپ کے کامنٹس کا بے حد شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں, السلام علیکم مہوش. مہوش آپ مجھے سن رہی ہیں؟
جی بالکل میں آپ کو سن رہی ہوں.
اچھا مہوش ابھی جیسا کہ آپ سے میں نے بات کر لی ان سے بھی, اب آپ سے باقی اسپیشل رپورٹ ہماری جو ہے بات کرتے ہیں. یورپی کمیشن کے سربراہ ژان کلاڈ جنکر نے یورپی یونین کے ارکان سے کہا ہے کہ وہ 160,000 پناہ گزینوں کو آباد کریں, کیونکہ ان کے بقول یونان اٹلی اور ہنگری یہ بوجھ تنہا بس وہ برداشت نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ انہوں نے یورپی یونین کے وزرائے داخلہ پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے جو متوقع ایک اجلاس ہے آباد کاری کے منصوبے کی اس میں توثیق کر دیں. آپ اس سلسلے میں ظاہر کام کر رہی ہیں, ریسرچ بھی کر رہی ہیں, آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ اس بحران سے نمٹنے کی کوئی اچھی صورت ہے؟
ٹو سم ایکسٹینٹ یس, کوٹا سسٹم اس بحران سے نمٹنے کی ایک اچھی صورت ہے, کیونکہ اس مائیگریشن کرائسس سے جو ڈبیٹ جنم لے رہی ہے کہ کتنے پناہ گزینوں کو پناہ دی جائے, اس کو ان ادر ورڈز ہم کوٹا سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. تو جیسے کہ شماریات ہمارے پاس ہیں, بہت سے مائگرنٹس ایسے ہیں جیسے 350,000 سے زائد پناہ گزین یورپین ممالک میں داخل ہو چکے ہیں, اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی شماریات موجود نہیں ہے. تو سچویشن اس وقت کافی گمبھیر ہو چکی ہے, اور یہ صرف اب مڈل ایسٹ کا مسئلہ نہیں رہا, یہ مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے. اور جہاں تک کوٹا سسٹم کی بات ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چند ممالک کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے. ایسی سچویشن میں یونائیٹڈ نیشنز کو اپنا فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یونائیٹڈ نیشنز ہی وہ واحد ادارہ ہے جو کہ اس کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی سیرین مائگرنٹس ہیں یا جو جہاں سے بھی مائگریشن کر کے آ رہے ہیں, ان سب کے لیے ایک کوٹا سسٹم تشکیل دیا جائے, اور ان سب کو یورپین کنٹریز میں تقسیم کر دیا جائے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ فلیکسیبل کوٹا سسٹم جس کے مطابق یورپین کنٹریز میں ان تمام مائگرنٹس کو یا پناہ گزینوں کو پناہ دی جائے گی, اس کے لیے ضروری ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز ان کو پرٹیکولرلی سیف ٹریول اور جو بھی ڈاکیومنٹیشن ہے اس کی سروسز پرووائڈ کرے. اسی طریقے سے اس کام کو پراپرلی جو ہے وہ سر انجام دیا جا سکتا ہے. اب جہاں تک مختلف ممالک کی بات ہے کہ وہ
جی ہاں, میرا اگلا سوال جی یہ چلیے اس کا سوال پہلے کر دیتے ہیں کہ آپ نے ابھی اقوام متحدہ کی بات کی, ظاہر ہے کہ عالمی برادری کو کی نمائندگی کرنے والا یہ پورا ادارہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو متمول اور وہ ملک جن کے پاس وسائل بھی ہیں اور جو کہ ترقی یافتہ ملک ہیں, جیسے جرمنی نے بہت یہ اس میں اپنی جسے کہتے ہیں دریا دلی کا اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 800,000 افراد کو اپنے آپ پناہ دینے کی بات کی ہے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے کس طرح کا کہ وہ اقدام اٹھائیں؟ کیا کوئی فنڈ کی صورت میں جگہ قائم کر دیا جائے, کوئی فنڈ جس سے ان لوگوں کے لیے جہاں جہاں یہ مقیم ہو وہاں رقم دی جا سکے, کس طرح سے دیکھیں؟
بالکل ادھر جرمنی ہے, فرانس ہے, اسپین ہے, اٹلی ہے, ترکی ہے, یہ سارے وہ ممالک ہیں جن میں جانے کے لیے میڈیٹرینین سی کو کراس کرنا ہوگا. یہاں پہ یونائیٹڈ نیشنز کو ایک فنڈ بنانا ہوگا جس کے ذریعے وہ جتنے بھی پناہ گزین ہیں ان کو سیف ٹریول پرووائڈ کریں, اور جو کوٹا سسٹم ان سب کنٹریز کو دیا جائے تاکہ کسی ایک کنٹری کے اوپر بوجھ نہ پڑے, کوٹا اس کے مطابق تمام پناہ گزینوں کو سیفلی ان کنٹریز میں پہنچایا جائے تاکہ یہ ان کے لیے آسان ہو جائے اپنی زندگی کو گزارنا, اور اس مسئلے کا جلد اور دیر پا حل اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک انڈیویجول کوٹا سسٹم اور فنڈ جو آپ نے ذکر کیا اس کا بنانا بہت ضروری ہے تاکہ اس مسئلے کا ایک مکمل حل نکالا جا سکے.
اور آخری سوال, بالکل میرا آخری دو منٹ ہمارے پاس بلکہ ڈیڑھ منٹ ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ یورپی ملک اس کام کو کرنے کے لیے زیادہ بہتر طور پر سامنے آئیں گے, اور اگر فنڈ سامنے ہوں گے تو جن ملکوں میں یہ پناہ گزین جاتے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کو تیار ہو سکیں گے؟
جہاں تک دیکھیں یونائیٹڈ نیشنز کو اس وقت ان کنٹریز کو کہتے ہیں نا ضرورت پہ زور دینا ہوگا کہ یہ اپنا دریا دلی کا شو کریں, دریا دلی شو کریں, اور دیکھیں کہ اگر یہ سچویشن اس وقت مڈل ایسٹ میں دہشت گردی ہے یا خانہ جنگی کی صورتحال ہے, تو یہ ایک وقت تھا جب ورلڈ وار میں ان ایریاز پہ بھی تھی, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہسٹری کو دیکھا جائے, ٹٹولا جائے, اور اس پہ دیکھا جائے کہ اگر یہ لوگ مشکل میں ہیں تو ان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کے ذریعے ان ممالک کو ایگری کروایا جائے تاکہ وہ ان پناہ گزینوں کو سیف پلیس دینے کے لیے تیار ہو جائے.
مہوش کھوکر ہمارے ساتھ تھیں اس وقت, اور اب ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا ہے, ہم بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کے ساتھ بات کرتے چلتے ہیں, تو مہوش آپ چلتے چلتے کیا کہنا چاہیں گی کہ کس طرح کے اقدامات مزید کرنے کی ضرورت ہیں جن پر ابھی تک عمل نہیں ہوا؟
بہت سے اقدامات ہیں جن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ 2,700 سے زائد پناہ گزین اور تارکین وطن ایسے ہیں جس میں کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں جو کہ اپنی جان کی قیمت ادا کر چکے ہیں اس مائگریشن کے لیے. اس کو فوراً ہیومن اسمگلنگ جو اس وقت ہو رہی ہے یا ان لیگل طریقے سے لوگوں کو ٹریول کرائے اس کو کنٹرول کیا جائے. یہ وہ فیکٹر ہے جس پر اب تک کنٹرول نہیں کیا جا سکا.
یونائیٹڈ نیشنز
کو اور باقی جتنی بھی ہیومنیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں اس کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ مہوش کھوکر پاکستان سے ہمارے ساتھ تھیں اس مائیگرنٹس کے مسئلے کے اوپر, پناہ گزینوں یا تارکین وطن کے مسئلے پر بات کر رہی تھیں. آپ سے مہوش میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کا کے وقت کا, آپ کے کامنٹس کا بہت شکریہ. اور اب ہم پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میرے ساتھ پروڈیوسر ارسلان شریف تھے اور انجینئرز راب میکلین اور مارٹن کروسس. بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے, میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی